یہ نئی بات نہ تھی، توجہ چاہتا ہوں، یہ نئی بات نہ تھی میثم تمار کے ساتھ، حق تو کھیلا ہے ہمیشہ رسن و دار کے ساتھ۔ یہ نئی بات نہ تھی میثم تمار کے ساتھ، حق تو کھیلا ہے ہمیشہ رسن و دار کے ساتھ۔ توجہ چاہتا ہوں، تیز رفتار سے اٹھتا ہوا بیعت کا سوال، تیز رفتار سے اٹھتا ہوا بیعت کا سوال، دو قدم بھی نہ چلا عابد بیمار کے ساتھ، دو قدم بھی نہ چلا عابد بیمار کے ساتھ۔ بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے۔ پھر بھی درود پڑھ لیجیے۔ محشر میں کچھ مریدوں سے استاد کہیں گے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ محشر میں کچھ مریدوں سے استاد کہیں گے، ہم خود ہی پریشان ہیں تمہیں اپنی پڑی ہے۔ محشر میں کچھ مریدوں سے استاد کہیں گے، ہم خود ہی پریشان ہیں تمہیں اپنی پڑی ہے، جائیں تو کدھر جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا، دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے۔ جائیں تو کدھر جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا، دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے۔ بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے۔ عزیزان محترم، صاحبان علم و تقویٰ، میرے آقا اور مولا حسین فرماتے ہیں، ان الناس عبید الدنیا، بے شک لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ چونکہ دنیا کے بندے ہیں اس لیے میرا قتل میں یہ لوگ شامل ہیں۔ وَدِّينُوا لَعِقُنْ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین ان کی زبانوں تک محدود ہے، یہ کیوں قتل میں شریک ہوئے؟ چونکہ دنیا کے بندے ہیں۔ یہ دنیا کے بندے، کیا ان کو دین نے روکا نہیں؟ جواب آیا، والدین لاعقن علی السنتہم، دین انہیں کیسے روک سکتا تھا؟ دین اگر ان کے قلب و جگر میں اترا ہوتا، ان کی جان کا جز بن گیا ہوتا، تب تو انہیں روک لیتا۔ دین فقط ان کی زبانوں تک محدود تھا۔ میرے مولا فرماتے ہیں، یہ دین دین کرتے ہیں، کب تک؟ یحوتونہو ما درت معائشہم، جب تک ان کی معیشت چلتی رہے، جب تک ان کی زندگی اور کاروبار چلتے رہے، یہ دین دین کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے، وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا، جب انہیں آزمایا جاتا ہے، جب انہیں بلاؤں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، جب کھوٹے کو کھرے سے جدا کیا جاتا ہے، تو میرے مولا فرماتے ہیں، قَلَّتْ دَيَّانُونَ، پھر دیندار بڑے کم رہ جاتے ہیں۔ عزاداروں، مسلسل 13ویں مجلس اس موضوع کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں، آزمانا ضروری ہے، آزمائش کے بغیر کوئی مقام نہیں ملتا، امتحان بہت ضروری ہے، یہ زندگی مکمل امتحان ہے، مومن کے لیے بھی امتحان ہے، ہر انسان کے لیے امتحان ہے، اور اس امتحان کا ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے۔ اگر وہ ہدف اور مقصد مقدس ہو، توجہ چاہتا ہوں، اگر وہ ہدف اور مقصد مقدس ہو، تو یہ امتحان، اس امتحان کو کہتے ہیں امتحان الہی، وہ پھر الہی امتحان ہو جاتا ہے۔ جب کسی سے الہی امتحان لیے جاتے ہیں، یعنی خدا انہیں آزماتا ہے، خدا ان سے امتحان لیتا ہے، تو اس کا معنی اور مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ چونکہ انہیں خدا آزما رہا ہے، چونکہ خدا ان سے امتحان لے رہا ہے، لہذا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے، منظور نظر ہے نا پروردگار کے، خدا مند متعال ہر ایک سے تو امتحان نہیں لیتا، پس چونکہ خدا امتحان لے رہا ہے، یہ منظور نظر ہے۔ امتحان کس لیے لے رہا ہے؟ ہمارے امتحانوں میں اور پروردگار کے امتحانوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے بچے، ہم لوگ بھی امتحان دیتے ہیں، لیکن امتحان لینے والے کس مقصد سے امتحان لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، ارے اس نے سارا سال پڑھا، کیا اسے آتا ہے یا نہیں آتا؟ چونکہ انہیں نہیں معلوم، یہ جاننے کے لیے امتحان لیتے ہیں۔ لیکن جو خدا کی ذات امتحان لیتی ہے، وہ ہے عالم بالذات، علم اس کی ذات سے نکلتا ہے، آپ خدا کہیں یا عالم کہیں آپ کی مرضی ہے، اس میں جہل کا کوئی رتبہ نہیں ہے، جہل پھٹک نہیں سکتا، جہل اس گرد تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے دوستو، یہ بنیادی امتحان، یہ جو ہمارے انسانی امتحان ہے، انسانی امتحان اور الہی امتحانوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم امتحان لیتے ہیں کیوں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ذات بھی امتحان لیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتی ہے یہ جو امتحان لے رہا ہوں اس امتحان سے صلاحیت کا پتہ ہے. فقط صلاحیت ایجاد کرنے کے لیے پروردگار عالم امتحان لیتا ہے. دو قسم کے امتحان ہیں، ایک تو یہ امتحان ہے جو عام طور پر لیے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان کہے میں سوئمنگ سیکھنا چاہتا ہوں، تیراکی سیکھنا چاہتا ہوں، تو تیراکی کا امتحان کاغذوں پہ نہیں ہوتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تیراکی کا امتحان کاغذوں پہ نہیں ہوتا. اچھا، جب تیراکی سکھائی جاتی ہے وہ بھی کاغذوں پہ نہیں سکھائی جاتی، اس کے لیے اسے پانی میں ڈالا جاتا ہے. ارے وہ تو مصیبت میں گرفتار ہو گیا، اسے تو تیراکی آتی نہیں ہے. وہ کبھی پاؤں مارتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے ہاتھ پاؤں بے ترتیب چلاتا ہے، اوپر کی بجائے نیچے کی طرف جاتا ہے، چونکہ اسے آتا نہیں ہے. لیکن یہ مصیبت، یہ مشکل اس کے لیے ضروری ہے. اگر اسے پانی میں نہ ڈالا جائے، یہ ہاتھ پاؤں بے ترتیب نہ مارے، تو یہ نہیں سیکھ سکتا. ان ہاتھ پاؤں کو تو چلا رہا ہے، اس کو ترتیب دینے سے اسے تیراکی آ جائے گی. چلانے تو چلا تو رہا ہے، لیکن مرتب نہیں چلا رہا، بے ترتیب چلا رہا ہے. پس پانی میں ڈالنا ضروری ہے، مشکلات میں ڈالنا ضروری ہے. جب انہیں مشکلات میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس میں اس لیے نہیں ڈالا گیا کہ کیا اسے یہ تیراکی آتی ہے یا نہیں، یہ تو معلوم ہے کہ نہیں آتی، پھر کس لیے اس مصیبت میں ڈالا گیا؟ تاکہ اسے تیراکی آ جائے. بس دو قسم کے امتحان ہے، ایک صلاحیت معلوم کرنے کے لیے، ایک صلاحیت ایجاد کرنے کے لیے. پروردگار کے امتحان ایسے امتحان ہوتے ہیں. اگر کسی میں صلاحیت نہیں ہے تو پروردگار اس امتحان کے ذریعے صلاحیت ایجاد کر دیتا ہے. اے ابراہیم، تم سے امتحان لیا جانا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اے ابراہیم، امتحان. انبیاء بھی اگر مراتب پر فائز ہوتے ہیں تو امتحانوں کے ذریعے ہوتے ہیں. بغیر امتحان کے، پہلے عرض کر چکا ہوں، کوئی حسینی نہیں بن سکتا. بغیر امتحان کے منصب امامت پہ فائز بھی نہیں ہو سکتا. اے ابراہیم، امتحان. کہا پالنے والے، میں حاضر ہوں. کون سی سرزمین میں رہ رہے تھے؟ توجہ چاہتا ہوں، ایسی سرزمین جس میں ہر طرف ہریالی ہے، کھیت ہیں، ہر طرف پانی کے چشمے ہیں، باغات ہیں، میوہ جات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سارا ان کی زوجہ ہیں، حضرت سارا بہت ہی مالدار خاتون ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پہلے پروردگار کی آواز آئی، اے ابراہیم، یہ جو آپ کو سرسبز، یہ بہترین زمین نظر آ رہی ہے، یہ باغات چھوڑو، یہ سرسبز حالات چھوڑو، یہ پانی چھوڑو، اپنی بیوی کو جس نے ابھی ابھی بچا دیا ہے، حضرت ہاجرہ کو ساتھ لو اور نکل پڑو. سخت ہے نا؟ یہاں تو صبح کی نماز کے لیے گرم بستر چھوڑنا بڑا سخت ہے. سردیوں میں، گرمیوں میں ٹھنڈا بستر، اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، یعنی بستر چھوڑنا بڑا سخت ہے. کیوں؟ چلو تھوڑا سا مزید، ابھی تو اذان ہوئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ جاتے ہیں. چلو ایک آنکھ ہی کڑوی کر لیتے ہیں مجید. نہیں میرے دوستو، حضرت ابراہیم کو بتایا نہیں گیا کہاں جانا ہے، بس حکم ہوا نکلو، حضرت ابراہیم اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکل پڑے. یہ نہیں پوچھا پالنے والے کس طرف نکلو. پتہ چل گیا پروردگار کا امتحان شروع ہو رہا ہے. اس کا معنی اور مقصد یہ ہے کہ پروردگار پھر اپنے نعمات اور فیوزات اور مقامات الہیہ مجھے عطا کرنا چاہتا ہے. وہیں پہ میرے آقا اور مولا حضرت ابراہیم نے دعا کی، شکر ادا کیا، پالنے والے تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس اہل سمجھا کہ میں اس کمرہ امتحان میں آ سکوں. دیکھا نا میرے دوستو، ایم اے کے امتحان میں میٹرک والے کو جانے دیتے ہیں کمرہ امتحان میں، ایف اے والے کو نہیں. کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے یہ بی اے کیا ہوا ہو، بیچلر ہو، اور ساتھ میں بیچلر شپ کے بعد دو یا تین سال کا جو عرصہ جو پیریڈ ہے وہ بھی یہ پڑھ چکا ہو، پھر اس کے بعد اسے کمرہ امتحان میں آنے کی اجازت ملتی ہے. بس یہ جو کمرہ امتحان میں آنا ہے یہ خود ایک افتخار ہے، یعنی لوگ ثابت کر رہے ہیں وہ جو آپ کا محکمہ ہے جو تعلیم کو ڈیل کرتا ہے وہ یہ قبول کر رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس میں اتنی اہلیت ہے کہ یہ کمرہ امتحان میں ایم اے کے کمرہ امتحان میں بیٹھ سکتا ہے. جیسے ہی امتحان الہی شروع ہوتے ہیں وہاں پر مقام شکر ہوتا ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس لیے آپ کو ملتا ہے. میری آقا زادی کا خدا کی قسم عجیب جملہ ہے، حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا جب اس ملعون ابن ملعون عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں گئیں اور یہ ملعون کہتا ہے شاہ دادی کیا دیکھ لیا پروردگار نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا. میری آقا زادی نے ایک جملہ کہا، حضادارو میری آقا زادی فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا. ارے تو کیا چاہتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم نے ظلم کیے تو بس یہی ظلم اس دنیا میں ہے؟ فرمایا پروردگار کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. میں نے کون کہہ رہی ہے؟ خدا کی قسم وہ ذات کہہ رہی ہے جس نے کسی بشر کے آگے زانوے ادب طے نہیں کیے. علم لدنی کی مالک مستور حضرت ثانی زہرا. علم لدنی دو لفظوں میں فقط اس کو وضاحت کر کے آگے چلا جاؤں، آتا ہوگا لیکن بعض بچے میں دیکھ رہا ہوں جو شاید سنتے ہیں لیکن کہتے کسے ہیں علم لدنی، یہ شاید بچوں کو معلوم نہیں ہوگا، بزرگوں کو یقیناً پتا ہوگا. بزرگ علماء کئی یہاں پہ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وحی کی چند ایک اقسام ہیں. ایک وحی کی قسم یہ ہے جس میں جبرائیل نازل ہوتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جبرائیل نازل ہوتا ہے، یہ ایک قسم ہے رسول کے اوپر. دوسری قسم جب آپ خواب میں ہوتے ہیں، چونکہ رسول اور امام کبھی سوتا نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے، چونکہ اس کا خواب بھی اس کے لیے حجت ہے، اس کا خواب بھی اس کے لیے حجت ہے. کیوں؟ اس کی نیند ملکوتی نیند ہوتی ہے، اس کا خواب بھی ملکوتی اور جنتی خواب ہوتا ہے. کبھی موقع ملا تو خواب کی تین اقسام ہیں. چلو ایک دو لفظ میں، ایک خواب کی قسم مادی ہے، ایک خواب کی قسم برزخی ہے، ایک خواب کی قسم جنتی اور عقلی ہے. یہ جو عام طور پر جو زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے، جو زیادہ کھا لیتے ہیں مختلف قسم کی چیزیں اور معدے میں غبار اٹھتے ہیں، اس سے ایک نیند کی کیفیت اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، یہ مادی خواب ہوتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. آپ کسی سے کے پاس چلے جائیں وہ اس کی تعبیر نہیں بتا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسرے قسم کا خواب ہے جسے خواب برزخی کہتے ہیں. خواب برزخی کسے کہتے ہیں؟ برزخ کیا ہے؟ برزخ کو خواب سے سمجھا لوں. برزخ اگر آپ میں سے ہم میں سے کسی نے دیکھی نہیں ہے لیکن علماء نے اس کو تعبیر کیا ہے خواب سے. برزخ یعنی جیسے خواب میں ہوتا ہے, آپ سوئے, آپ نے دیکھا یہاں سے کہ چلے گئے ہیں اپنے گھر میں, پاکستان والے پاکستان میں, کراچی والے کراچی میں, اپنے بیوی بچوں کے پاس گئے, اپنے والدین کی خدمت میں حاضر ہوئے, وہاں کے پروگراموں میں حاضر ہوئے, وہاں سے ملے. اچھا جب یہ اٹھتا ہے اس کی روح بھی تازہ ہوتی ہے, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک خوشی کی لہر اس کی روح میں دوڑ رہی ہوتی ہے. کیوں؟ چلو یار خواب میں تو آج اپنے والدین کی زیارت ہو گئی. کیا آپ ملے؟ ہاں جی میں ملا ہوں. کیا آپ نے دیکھا؟ ہاں جی میں نے دیکھا ہے. انسان سارا لطف لیتا ہے لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ رنگ ہوتے ہیں, مادہ نہیں ہوتا. اگر مادہ بھی ساتھ ہوتا رنگوں کے, کوئی خواب اگر دیکھتا آگ کا تو اس کا مغز پگھل جانا چاہیے تھا. چونکہ مادہ نہیں ہے فقط رنگ موجود ہیں, تو میرے دوستو برزخ اسے کہتے ہیں جس میں مادہ نہیں ہوگا, آثار مادہ موجود ہوں گے, آثار موجود ہوں گے. یہ وہ خواب ہیں جن کی تعبیر ہوتی ہے. اور کیسے تعبیر کی جاتی ہے؟ یہ علماء کو معلوم ہے کہ وہ اثر سے مادے کا پتہ چلا لیتے ہیں. اگر کسی میں پروردگار کسی کو یہ علم رویا عطا کرے کہ وہ اثر سے مادے تک جا پہنچے تو اس خواب کی تعبیر بالکل 100% درست بیان کر دیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو پروردگار عالم نے یہ علم عطا کیا تھا کہ اثر سے مؤثر کی طرف منتقل ہو جاتے تھے, اثر سے صاحب اثر کی طرف منتقل ہو جاتے تھے. یہ بھی خواب ہوتے ہیں. یہ کون دیکھتا ہے؟ جس کی روح پاک ہو, جس کی روح پاکیزہ ہو, جس کی روح اچھی اور تینت بہترین ہو, یہ اسے خواب آتے ہیں. لیکن ایک تیسری قسم ہے خوابوں کی جسے خواب عقلی اور تعقلی بھی کہتے ہیں اور عرفا خواب جنتی بھی کہتے ہیں. فرماتے ہیں یہ خواب فقط محمد و آل محمد, فقط طاہرین کو حاصل ہوتے ہیں. انہیں نہ تو خواب برزخی نظر آتے ہیں نہ خواب مادی نظر آتے ہیں. اسی لیے خواب میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ حکم پروردگار ہوتا ہے, چونکہ جنت قرب پروردگار کو کہا جاتا ہے. پس دوسری قسم وحی کی یہ ہے, ایک حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں, دوسری قسم خواب کے ذریعے وحی نازل ہوتی ہے, تیسری قسم کیا ہے؟ من لدن علیم حکیم. لدن پاس, علیم حکیم یعنی پروردگار کے دو اسماء حسنا ہیں. ایک مرتبہ تو حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں, ایک مرتبہ نازل نہیں ہوتے. توجہ چاہتا ہوں, میں علم لدنی کو تھوڑا سا وضاحت کر رہا ہوں. حضرت جبرائیل نازل نہیں ہوتے بلکہ یہ بشر, یہ انسان کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد و آل محمد کمال کی طرف پرواز کرتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, کمال کی طرف پرواز کرتے ہیں. دیکھیں نا, حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں لیکن یہاں پر یہ جو تیسری قسم ہے وحی کی, یہاں پہ کوئی نازل نہیں ہوتا. پروردگار اوپر نہیں ہے, ہر جگہ پہ ہے, لیکن کمال مطلق کو خدا کہتے ہیں. تو انسان پرواز کرتا ہے کس طرف؟ کمال مطلق کی طرف, علم مطلق کی طرف. یہ جو انسان کامل جب پرواز کرتا ہے, پرواز کار کے قرب پروردگار میں پہنچ جاتا ہے, وہاں پر پھر کسی جبرائیل کا واسطہ نہیں ہوتا, نہ خواب واب کا کوئی واسطہ ہوتا ہے. ایک معلم ہوتا ہے, ایک طالب علم ہوتا ہے, معلم خدا ہوتا ہے، طالب علم نبی اور محمد و آل محمد ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو اسے کہتے ہیں علم لدنی، یعنی علم لدنی ایسا علم ہوتا ہے جس میں صاحب علم کمال مطلق کی طرف پرواز کر کے علم حاصل کرتا ہے۔ اور اس طرح قرآن مجید نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمُ الْأَسْمَى، کس نے تعلیم دی حضرت آدم کو اسماء کی؟ کیا جبرائیل کے توسط سے؟ نہیں، ایک معلم تھا ایک متعلم تھا، معلم پروردگار، متعلم حضرت آدم علیہ السلام۔ پس پتہ چل گیا جو خلیفہ خدا ہوتا ہے اسے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ توجہ یا نہیں ہے؟ لہذا ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی آمولی حافظہ اللہ فرماتے ہیں، توجہ سے، خدا کی قسم بہت ہی زبردست قسم کی ان کی گفتگو ہے تفسیری، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں چونکہ امام واسطائے فیض پروردگار ہوتا ہے، خالق اور خالق کے درمیان واسطہ امام ہوتا ہے، حجت خدا ہوتا ہے، لہذا جو بھی عالم غیب سے عالم خلقت تک پہنچتا ہے قلب مطہر حضرت حجت سے ہو کے آتا ہے۔
محمد و آل محمد صلی
یہ جو ان ہستیوں کی سیرت ہمیں عجیب لگتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ ایسے مقام علم لدنی پہ فائز حضرت زینب سلام اللہ علیہا، جب اس ملعون نے جملہ کہا کہ دیکھا کیا کیا خدا نے، میری آقا زادی فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے پروردگار سے حسن اور جمال کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے کیا حسن و جمال دیکھا ہے؟ شکر کے اوپر عرض کر رہا تھا کہ جب مصائب اور آلام میں جب امتحان الہی کا شکار ہوتے ہیں، اس میں گرفتار ہوتے ہیں، امتحان الہی میں آ کے اس کمرہ امتحان میں آ کے روتے پیٹتے نہیں ہیں بلکہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب اس ملعون نے یہ بات کی تو میری آقا زادی فرماتی ہے الحمدللہ الذی، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں خانوادہ رسول اللہ میں اتارا، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمارے گھر کو معدن نبوت قرار دیا۔ اللہ اکبر، معدن نبوت پتہ ہے کسی کہتے ہیں؟ سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے، چاندی کی کان سے چاندی نکلتی ہے۔ اگر ایک سونے کی کان سے نکل رہا ہو نا سونا، اس کا معنی ہے اس کے اندر سونا ہی سونا ہے۔ لیکن جس گھر سے نبی نکلتے ہوں، اچھا یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کوئی یہ نہ اعتراض کرے کہ کوئی خاص نبی نکلتے ہوں گے، شاید مراد رسول اللہ کی ذات ہوگی۔ نہیں فرمایا معدن النبی بلکہ فرمایا معدن النبوا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نبی شخص ہے، نبوت مقام ہے، ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں، جو بھی نکلے گا اسی گھر سے نکلے گا، جو بھی آئے گا اسی گھر سے۔ لہذا ان کی سیرت تمام بشریت کے لیے مینارہ نور ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگو، امتحان، اے ابراہیم یہ سب چیزیں چھوڑ کے نکل پڑو، گل کو چھوڑ دو، گلزار کو چھوڑ دو، رخ اور رخسار کو ترک کر دو، یہ اتنے سبزہ اور بہار کو چھوڑ دو، کدھر جاؤں کہاں بس نکل پڑو، اپنی زوجہ کو ساتھ لو، اپنے بچے کو بھی ساتھ لو، نکل پڑے۔ جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، کتنے دن نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ چلتے 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 عزاداروں ایک ایسی وادی میں پہنچے، پروردگار نے اس وادی کو غیر ذی زرع سے تعبیر کیا، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، مکہ کی وادی غیر ذی زرع یعنی وہ قابل کاشت ہی نہیں ہے۔ کہاں سے آئے تھے؟ سبزے اور ہریالی سے۔ کون سی وادی میں لے کے آیا جس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کو سرسبز کیا جا سکے؟ ایک مرتبہ ایسی وادی میں آئے، آواز پروردگار آئی، ابراہیم اپنے بیوی بچے کو چھوڑو اور چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، دیکھیں امتحان الہی کیسے ہوتے ہیں۔ چلے جاؤ، فرمایا پالنے والے آپ کا فرمان میرے سر آنکھوں پہ۔ بیوی سے کہا، حضرت حاجرہ سے، دیکھیے عظمتیں کیسے تقسیم ہوتی ہیں، خدا کی قسم ان کی سیرت کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ فرمایا پروردگار کا حکم ہے کہ چلے جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ بیوی نے نہیں کہا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں کون ہے، یہاں پر تو کیا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے اگر آفس جانا ہو، تھوڑا سا آدمی ادھر ادھر لیٹ ہو جائے تو پتہ نہیں وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں، کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی زیارات پہ چلا جائے، ایک دن ٹیلی فون مس ہو جائے، پتہ نہیں کہاں سے کیا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں آواز آئی، چھوڑ دو۔ بیوی نے نہیں پوچھا ہمیں کس کے سہارے، ایک مرتبہ خود پوچھا حضرت ابراہیم نے، آپ گھبرائی نہیں ہے کہ آپ کو میں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، توجہ چاہتا ہوں، یا رسول اللہ، مجھے پتا ہے جس پروردگار نے مجھے یہاں اس وادی میں چھوڑا ہے، میرا اگر کوئی ہے تو اسی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اگر میں جے چھوڑنے کا حکم دیا، بے شک یہ وادی قابل کاشت نہیں ہے، لیکن وہ خدا ہے، مجھے اس زمین پہ بھروسہ نہیں ہے لیکن پروردگار پہ بھروسہ ہے۔ اللہ اکبر، امتحان۔ حضرت ابراہیم واپس، ذرا آپ سوچیں نا اپنے تخیل سے، اب تخیل کے شہباز کو ذرا پرواز کی طرف مائل کریں، ایک خاتون ہو ایک ایسے دشت میں جس جہاں نہ پانی ہے، نہ بندہ ہے، نہ بشر ہے، نہ کچھ ہے، فقط ایک دودھ پیتا بچہ ہے اور ایک محجبہ مخدرہ خاتون ہے۔ سعودی عرب کی گرمی ہے، بچہ بھی لگنے لگ گیا، ماں نے مسلح نہیں بچھایا۔ اللہ اکبر، ماں نے مسلح بچھا کے دعائیں نہیں کرنا شروع کی کہ تو نے ہمیں یہاں رکھا ہے تو آپ بھیج دے، فرمایا نہیں، ماں کی ممتا کا جتنا تقاضا ہے وہ میں ادا کروں گی، باقی پروردگار پہ چھوڑ دوں گی۔ حضرت اسماعیل نے رونا شروع کیا، ادھر ماں دوڑی، یہاں سے دوڑی، دوڑتے دوڑتے صفا پہ چڑھی، صفا پہ جا کر دیکھا، ٹیلے پہ جا کے کوئی پانی نظر نہیں آ رہا، پھر اس طرف جو دیکھا ایک سراب نظر آیا، آپ کو پتا ہے سراب کسے کہتے ہیں، دیکھنے میں پانی لگتا ہے لیکن نزدیک جائیں تو پانی نہیں ہوتا۔ پھر یہ مستور وہاں سے دوڑ کے آئی، ادھر دیکھا پھر کچھ نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھا کچھ نہیں ہے، پھر جب دیکھا صفا کی طرف تو دیکھا پھر وہی سراب نظر آ رہا ہے، پھر وہاں سے دوڑی، پتا چل گیا اگر سراب اگر حقیقت جانا چاہتے ہو، ماں کی مامتا اسے کہتے ہیں اگر تھوڑا سا احتمال بھی دیتے ہو کہ اگر میں ادھر دوڑا تو میرا بچہ بچ سکتا ہے تو دوڑو۔ اللہ اکبر، اس دوڑے میں کتنا خلوص تھا، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم اتنے پرخلوص انداز میں دوڑی، اتنے پرخلوص انداز سے دوڑی، اس دوڑنے کو سعی کہا گیا، یعنی کوشش۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سعی یعنی کوشش۔ اے رسول جاؤ حج کرو، یا اللہ کس طرح سے حج کروں؟ جواب ملا، جاؤ میری ایک مخدرہ، میری ایک کنیز تھی جو صفا سے مروہ کی طرف دوڑی تھی، ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ دوڑی تھی۔ اے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ پوری کائنات خلق نہ کرتا، لیکن بعض سیرتیں ایسی ہوتی ہیں، اے رسول آپ حضرت حاجرہ کی سنت پہ عمل کریں۔ اتنی عظمت کے ہوتے ہوئے حضرت حاجرہ کے قدموں پہ دوڑ رہے، ایک مرتبہ 7 چکر لگانے کے بعد جب تھک کے دیکھا، پتہ نہیں کس درد سے، کیونکہ وہ علام الغیوب ہے، یعلم ما فی الصدور کا مالک ہے۔ خدا کی قسم جب یہی باپ بیٹا خانہ خدا کو تعمیر کر رہے تھے، مانگ نہیں رہے تھے، دلوں میں آرزو تھی کہ پالنے والے ہماری اولاد بھی مسلمان ہو جائے، یہ سلسلہ ہماری اولاد میں بھی آ جائے۔ پالنے والے نے یہ الفاظ جو دل سے گزر رہے تھے سن کے قبول بھی کر لی، تو پتہ نہیں کس عظمت سے یاد کیا ہوگا پروردگار کو، بس آ گئی۔ میں کیا کہوں، ایک جملہ سن لیجئے، یہ زمزم مجھے نہیں معلوم حضرت حاجرہ کا معجزہ ہے یا حضرت اسماعیل کا۔ قدموں سے حضرت اسماعیل کے جاری ہوا، لیکن نہیں پتا یہ حضرت اسماعیل کا معجزہ تھا یا حضرت حاجرہ کا معجزہ تھا۔ امتحان، امتحان بہت ضروری ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کربلا والوں کی جو عظمت ہے، کائنات میں آدم سے لے کر قیامت تک کسی کی اتنی عظمت نہیں، کیوں ہم کہتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ یہاں حضرت حاجرہ ہے لیکن مجھے کربلا میں ایک فخر حاجرہ نظر آتی، کربلا کے میدان میں ایک فخر حاجرہ نظر آتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے، عزادارو کیسے فخر حاجرہ، فخر حاجرہ اس انداز سے، حاجرہ بھی 7 مرتبہ دوڑی لیکن پتہ نہیں میری آقا زادی ام رباب کتنی مرتبہ دوڑی۔ فخر حاجرہ کیسے بنی؟ اے حاجرہ آپ امتحان میں ہو، امتحان الہی میں ہو۔ حضرت حاجرہ کربلا کی طرف دیکھ رہی تھی کہ میں حاجرہ ہوں، یہ فخر حاجرہ ہے، یہ کیسے فخر حاجرہ بن گئی؟ آواز رب العزت آئی ہوگی، عزادارو ہاں تیرا لال بھی پیاسا تھا، 7 مرتبہ دوڑی، اے حاجرہ امتحان میں تھی نا، لیکن ایک مرتبہ آئی تو پانی سے چشمہ جاری ہو رہا تھا، لیکن دیکھو ہر مرتبہ امتحانوں میں یہ چشمے پاؤں سے جاری نہیں ہوتے، تیرے بیٹے نے تو ایک کرشمہ ہوا، پاؤں سے چشمہ جاری ہوا، تم بھی سیراب ہو گئی لیکن اور تیرا بیٹا بھی سیراب ہو گیا، لیکن عزادارو میں قربان جاؤں اپنی آپ آزادی حضرت ام رباب پہ۔ ایک جملہ سن سکتے ہو عزادارو، آپ کا جی آ گیا نا مسائل پہ گریا کرنے کے لیے، خدا کی قسم جب بھی کوئی مومن گریا کر رہا ہو میں پھر فضائل کی طرف نہیں آتا، بس مسائل ہی پڑا کرتا ہوں جتنا وقت باقی بچ جائے۔ سن سکتے ہو جملہ، جب اپنے لال کو دینا چاہا تھا نا، ایک جملہ کہا، آج تک تاریخ کے ماتھے پہ وہ سات ہے۔ خدا کی قسم بہت ہی عجیب جملہ ہے، میری آقا زادی فرماتی ہیں، مولا میرے لال کو لے جائیے پانی کے لیے، میں نہ دیتی اپنے لال کو دے اس لیے رہی ہوں کہ میرا دودھ خشک ہو چکا۔ عزادارو اس ماں کی کیا عظمت ہوگی، اے حاجرہ ہاں تو نے بھی امتحان دیا لیکن تیرے بچے کو پانی مل گیا، تیرے بچے کے پاؤں سے چشمہ جاری ہو گیا، چشمہ تو ادھر بھی جاری ہوا تھا عزادارو لیکن پانی سے جاری نہیں ہوا، نہ پاؤں کی سمت سے جاری ہوا۔ اجر و کمر اللہ، ایک تیر آیا سنسناتا ہوا، بتاؤں وہ تیر کیسا تھا۔ میں مصائب حضرت علی اصغر کی شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، فقط ایک جملہ سن لیجئے، خدا کی قسم جہاں پہ یہ جملہ مقتل کا پڑا ہے اس کے بعد مجلس ختم ہوا جایا کرتی ہے۔ ذرا میری طرف دیکھیں، یہ تیر سے شعبہ کیسا ہوتا ہے، ہر تیر سے شعبہ ہوتا ہے، یہ تیر سے شعبہ کسے کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں تیر سے شعبہ میں ایک انی ہوتی ہے تیر کی، اس کے اوپر تیر کا وہ پھل لگا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک یہاں پہ ایک لکڑی بناتے ہیں، پھر یہاں پہ لکڑی بندی ہوتی ہے، یہاں پر بھی تیر کا پھل بنا ہوا ہوتا ہے، تیسری طرف بھی عزادارو ایک لکڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر ایک لکڑی کے ساتھ تیر کا پھل بنا ہوا ہوتا ہے۔ عزادارو سن سکتے ہو جملہ، خدا کی قسم تیر اتنا چوڑا تھا، علی اصغر کا گلا اتنا چھوٹا تھا، تبھی تو میرے آقا اور مولا نے حضرت حجت نے زیارت ناہیہ میں فرمایا، میرا سلام میری اس جد پاک پہ، صبح من الاذان الى الاذان، عزادارو تیر سراخ کرتا ہے لیکن جو تیر علی اصغر کو لگا اس نے سراخ نہیں کیا، ذبح کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اے ابراہیم تم سے امتحان لیے جانے ہیں، کہا گیا ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے گا، عزاداروں منجنیق میں ڈال کے ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ قرآن نے بڑھ کے آواز دی، ارے ابراہیم کا آنا تھا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، پھولوں کی بارش ہو گئی، ہاں چونکہ یہ بھی امتحان تھا لیکن حضرت ابراہیم کا تھا، لیکن جب کربلا میں فخر ابراہیم آیا، آگ وہاں پر بھی جلائی گئی تھی، بس ایک پھپھی ہے جو اپنے بھتیجے کو قبر پہ اٹھا کے لائی، ایک بچی ہے، عزادارو آگ گلزار نہیں بنی، دامن جل گیا بچی کا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، عزادارو خدا کی قسم آج میرا جی چاہتا ہے حضرت جان کے کچھ مسائل پڑھے جائیں۔ عزادارو یہ وہ میرے آقا اور مولا کا غلام ہے جس کا عموماً تذکرہ نہیں کیا جاتا، میرا جی چاہتا ہے حضرت جان کے آج مسائل آپ کے کی خدمت میں تلاوت کروں. یہ جان حضرت ابو ذر غفاری کا غلام تھا, لیکن ایک مرتبہ آیا حضرت ابو ذر, کہتا ہے مولا حسین جب میں آپ کا غلام ہوں تو غلاموں کے تو غلام نہیں ہوتے, مولا یہ میرا ہدیہ قبول فرمائیں گے؟ مولا یہ میرا ہدیہ قبول فرمائیں. عزاداروں 30 سال تک حضرت جان خانوادہ علی بطول میں پلا ہے, بہت ماہر شمشیر بنانے والا تھا, نیزے اور تلواریں تیز کرنے کا ماہر تھا. کربلا کے اندر جو مقتل سننا چاہتے ہیں, کربلا میں خیمے تو بڑے تھے لیکن میرے آقا اور مولا حسین نے ایک خیمہ خالصتاً حضرت جان کو دیا ہوا تھا. ایک مقتل کا جملہ سن لیجئے, جب شب عاشور ہوئی نا, میرے مولا حسین مصلی عبادت پہ عبادت کرتے کرتے اٹھے, عزاداروں ایک ایک خیمے میں گئے, تمام مستورات کو دیکھ رہے ہیں, اپنے اصحاب کو دیکھ رہے ہیں, دیکھتے دیکھتے مقتل والا لکھتا ہے اس خیمے پہ آئے جسے حضرت جان کا خیمہ دے کہتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ جیسے پردہ اٹھایا, حضرت جان تلواریں تیز کر رہے تھے, میرے آقا اور مولا نے چار جملے پڑھے دین کے. عزاداروں سن سکتے ہو, یہ کسی عام ذاکر کے جملے نہیں ہے. میرے مولا فرماتے ہیں یا دہرو افل لک من خلیل, او زمانہ دوف ہو تیری کہ تو نے کبھی کسی کے ساتھ دوستی نبھائی بھی ہے, تجھے اتنا بھی پتا نہیں چلتا کون کتنا محترم اور مکرم ہے, تو کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا. مقتل والا لکھتا ہے حضرت جان کے خیمے کے ساتھ میرے آقا اور مولا سید سجاد کا خیمہ ہے, بستر بیماری پہ سوئے ہوئے ہیں. حضرت ثانی زہرا تیمارداری کر رہی ہیں. جب یہ جملہ میرے آقا اور مولا حسین کا سنانا, میرے مولا نے یہ بہن کا جملہ عزادارا کہا, پھوپھی نے بھتیجے کو دیکھا, سوچ رہی تھیں, مقتل کے جملے ہیں خدا کی قسم, سوچ رہی تھیں بے شک میں خاتون ہوں لیکن اگر میں روئی نا, یہ مریض ہے, مجھے نہیں رونا چاہیے. میرے آقا اور مولا سید سجاد سوچ رہے ہیں بے شک میں مریض ہوں, میں مرد ہوں, لیکن اگر میں رو پڑا تو یہ مستور ہے, یہ مجھ سے بھی زیادہ گریہ کرے گی. عزاداروں مقتل کی روایت میرے مولا سجاد سے یہ موجود ہے, فرماتے ہیں میں پھپھی کی طرف دیکھ رہا تھا, پھپھی اما میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی. عزاداروں بس ایک چیخ بلند ہوئی, حضرت ثانی زہرا کی, یا حسین, کہہ کے گر پڑی میری آقا نادی. میرے مولا دوڑ کے آئے خیمہ سید سجاد میں, کیا دیکھتے ہیں بہن زمین پہ ہے, عزاداروں سر اٹھایا, پانی تو نہیں تھا, میری آقا زادی رو کے فرماتی ہیں بھیا ابھی سے آپ نے غریبوں والی باتیں شروع کر دی, بھیا ابھی سے آپ مایوس ہو گئے. میرے مولا فرماتے ہیں اختی زینب, او میری درد ہماری بہن زینب, صبر کرنا, آج میں زندہ ہوں لیکن دیکھو لا تشمتنی بالعدا, ایسا دشمنوں کو ایسا موقع نہیں دینا کہ وہ ہم اہل بیت پہ ہنسے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. عزاداروں عاشور کا دن آیا, سب اصحاب جا رہے ہیں, قربان ہو رہے ہیں, شب پروانے جاتے ہیں, شمع پہ فدا ہو رہے ہیں. حضرت جان اٹھے, سلام کیا, السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین. میرے آقا اور مولا نے عزاداروں جواب دیا, فرماتے ہیں جان ہماری ایک بات سنو گے، فرماتے ہیں جان کیا ہماری ایک کام سنو گے؟ جان کہتا ہے مولا آپ حکم فرمائیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں جان ہم اہل بیت کی سیرت یہ ہے، جب ہمارے اچھے دن ہوتے ہیں ہم غلام رکھتے ہیں اپنے اچھے دنوں کے وقت۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جان آج ہمارے اوپر مصیبت کے ایام ہیں، جاؤ میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا، یہ میرے دشمن ہے جان، آپ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ اللہ دروازے جان قدموں پہ گر پڑے، کہتے ہیں مولا میں جنت سے چلا جاؤں مگر 30 سال میں نے نوکری نہیں کی، 30 سال میں نے خدمت کس لیے کی تھی؟ مقتل والا لکھتا ہے، خدا کی قسم مقتل والا لکھتا ہے، کہتا ہے مولا جب کوئی خدمت گزار خدمت کرتا ہے تو کسی کام کے لیے، میرا اجر یہ ہے میری شہادت کو قبول فرمائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میرے مولا فرماتے ہیں نہیں میں نے تجھے آزاد کیا، آپ جا سکتے ہو۔ آزادارو عجیب جملے کہے اس نے، بڑا با معرفت غلام تھا، بڑا با معرفت صحابی تھا حضرت جان، ایک جملہ کہا پھر میرے مولا حسین نے فقط یہ فرمایا جاؤ جان تمہیں ہم نے خدا کے حوالے کیا، جاؤ ہم نے تجھے اجازت دی۔ سن سکتے ہو کیسا جملہ کہا، عجیب جملہ کہا خدا کی قسم۔ جان سیاہ غلام تھا، ایک مرتبہ قدموں پہ گر پڑا، گر کے کہتا ہے مولا کیا اس لیے میری شہادت قبول نہیں ہے کہ میں سیاہ غلام ہوں؟ مولا اس لیے میری شہادت قبول نہیں، میرے جسم سے بھو آتی ہے۔ عزادار یہ جملے سننے تھے، میرے مولا فرماتے ہیں جاؤ جان چلے جاؤ اجازت ہے۔ عزادار جان نے داد شجاعت دی، ایک آواز آئی السلام علیکم یا مولایا یا ابا عبد اللہ الحسین۔ میرے آقا اور مولا دوڑ کے گئے، جان کا سر اپنے گود میں رکھا۔ خدا کی قسم آزاداروں غلاموں کے لیے تو یہی سب سے بڑا افتخار ہوتا ہے کہ جان کا سر ہو مولا حسین کی آغوش میں۔ جان راضی ہو گیا، جان کو جب دیکھا نہ تڑپتے ہوئے رضایت کی شکل میں مسکراتے ہوئے، میرے مولا فرماتے ہیں جان سن سکتے ہو خدا کی قسم کتنا لجپال گھرانا ہے، کسی کا احسان رکھتے نہیں ہے فوراً پلٹا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے مولا جان تو کہتا تھا نا تیرا جسم کا رنگ سیاہ ہے، تو کہتا تھا نا تیرے جسم سے بو آتی ہے، اب حسین کا جملہ بھی سن لے، اگر قیامت میں سورج نکلے گا تو وہ تیرے جسم کا ہوگا، اگر جنت میں کوئی خوشبو ہوگی اے جان وہ تیرے جسم سے نکلے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، ہم سب گنہگار ہیں، ہم تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے پالنے والے، ہمارے عزیز و اقربا جتنے بھی اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں سب کے سب گناہوں سے درگزر فرما۔ اے میرے پالنے والے، ان آنسوں کا نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے آقا، اے میرے مولا، جس جس مومن نے اس امام بارگاہ میں دامیں درمیں سخنیں خدمت انجام دی ہے اسے اپنی عبادت میں شمار فرما. اے میرے پالنے والے, اے میرے آقا, اے میرے مولا, جتنے مومنین و مومنات اس عزا خانے میں آ کے عزا خانی میں حصہ ڈالتے رہے, خود چل کے آتے تھے, یہاں سے پاکستان چلے گئے, یہاں رہتے تھے لیکن پروردگار کے پاس وہ لکاء اللہ میں چلے گئے, اس دنیا سے انتقال کر گئے, اے میرے پالنے والے ان مجلسوں کے ثواب میں ان مومنین و مومنات کو بھی ان میں حصہ دار بنا. اے میرے پالنے والے, جو جو مومنین و مومنات مریض ہیں شفائے عاجل عطا فرما, جتنے مومنین و مومنات بے روزگار ہیں انہیں رزق وسیع و حلال عطا فرما. اے میرے پالنے والے, اے میرے مالک, اے میرے خالق, اس امتحان میں ہمیں گرفتار نہ کرنا جس سے ہم کامیاب نہ ہو سکیں. اے میرے پالنے والے, عبادت جو نہیں کرتے انہیں توفیق عبادت عطا فرما, جو عبادت کرتے ہیں انہیں لذت عبادت عطا فرما. اے میرے پالنے والے, لذت مناجات سے ہمیں سرخرو فرما. اے میرے پالنے والے, اے میرے مالک, اے میرے خالق, تیرے حجت کا کہنا ہے, فرمانا ہے, لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ, کہ اس مومن کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن اہمیت دے کے نہیں پڑھتا. اے میرے پالنے والے, ہم سب مومنین و مومنات کو شفاعت محمد و آل محمد عطا فرما. اے میرے پالنے والے, لواء الحمد کا سایہ ہم سب کو نصیب فرما. اے میرے پالنے والے, ہمارے آقا, ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما, ان کے ظہور پر نور سے ہم سب کے قلوب اور آنکھوں کو منور فرما, قلب نازنین حضرت حجت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. اے میرے پالنے والے, اس پڑھنے کو, سننے کو, اس ان مجالس کا اہتمام کرنے کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما. اے میرے پالنے والے, جتنے برادران مومنین نے اس عزا خانے میں پورا محرم کے دن ڈیوٹیاں دی ہیں, یہ جیسے برادران تبرک کے لیے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اپنا وظیفہ سمجھ کے, اے میرے پالنے والے, ان تمام برادران مومنین و مومنات کی ان تمام چیزوں کو عبادت میں شمار فرما. اے میرے پالنے والے, یہ چھوٹا سا نذرانہ عقیدت تھا جو ہمارے آقا اور مولا حسین کی خدمت میں تھا. اے میرے آقا, اے میرے مولا, ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اپنے آقا اور مولا حسین کی بارگاہ میں ایصال فرما. اے میرے پالنے والے, ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اے میرے پالنے والے, جتنے بھی شہید ہوئے ہیں, بالخصوص ابھی جو کراچی میں شہید ہوئے ہیں, اے میرے پالنے والے, ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. اے میرے پالنے والے, تجھے واسطہ ہے بیماری سید سجاد کا, جو کبھی بیمار نہ تھے, حکمت پروردگار کی وجہ سے مریض تھے. اے میرے پالنے والے, جتنے ان چیزوں میں زخمی ہوئے ہیں مومنین و مومنات, ان کو شفائے عاجل عطا فرما. اے میرے پالنے والے, اس پرآشوب دور میں ہمیں اپنے وظائف کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد ماتم حسین.